بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا سورة النجم کی 28ویں آیت کا کچھ حصہ ہے, پوری آیت نہیں پڑھی ہے. مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ یہ لوگ صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں, ظن یعنی بے اصل خیالات, اور یقیناً بے اصل خیالات امر حق کو ثابت کرنے میں یعنی اللہ کے حکم کو ثابت کرنے میں ذرا بھی مفید نہیں ہوتے. یعنی ہم نے اپنے دماغ میں اپنے دل میں کچھ خیالات بنا رکھے ہیں, کچھ باتیں ہم سوچتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ثابت نہیں کرتے. یہ پوری آیت نہیں ہے, ایک آیت کا جزو ہے. جو مضمون مجھ کو اس وقت مقصود بالبیان ہے اس کے لیے یہ جز کافی ہے. اس آیت میں حق تعالیٰ کی طرف سے اہل باطل پر ایک خاص ملامت ہے اور الزام ہے, اور چونکہ وہ مرض بعد اہل اسلام میں بھی پایا جاتا ہے اس لیے ان کی اصلاح کے لیے اس وقت آیت کو اختیار کیا گیا ہے. یعنی یہ جو مرض ہے کہ محض اپنی رائے سے ایک فیصلہ کر لیتے ہیں دین کے بارے میں کہ میری رائے یوں ہے, میں یوں سوچتا ہوں, یہ سوچ اور دلیل نہیں ہے کوئی, تو یہ جو مرض ہے تو کفار کا لیکن مسلمانوں میں بھی ہے کہ حق تعالیٰ ان پر پھر ملامت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ صرف اپنے خیالات اور ظن کا اتباع کرتے ہیں. ان کی اصلاح کے لیے اس آیت کو اس وقت اختیار کیا. بہت لوگ مبتلا ہیں اور ہم میں سے ہی ہیں, امین لوگ ہم مبتلا ہیں کہ ہم اپنی طرف سے کر لیتے ہیں, اپنے ذہن میں ایک چیز بنا لیتے ہیں اور کسی سے پوچھتے بھی نہیں, معلوم بھی نہیں کرتے. شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ دین کے باب میں کفار انبیاء کے مقابلے میں کچھ دعویٰ کیا کرتے تھے اور وہ دعوے بلا دلیل تھے, تو حق تعالیٰ ان پر ملامت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بلا دلیل صرف اپنے خیالات اور ظن کا اتباع کرتے ہیں. حالانکہ ظن محض سے حق ثابت نہیں ہوتا, محض خیالات سے تو حق ثابت نہیں ہوتا. خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ نرے گمان سے استدلال کرتے تھے, استدلال ان کا کسی ایسی چیز سے نہیں تھا جو کہ وحی ہو, حق ہو, قرآن ہو, حدیث ہو, اور نرا گمان جو دلائل شریعہ سے نہ نکلا ہوا ہو وہ ثابت نہیں کر سکتا. دین کے بارے میں ایسا ظن کارآمد نہیں, وہ دین کی قید اس نے لگائی کہ یہ ضروری نہیں ہے کسی امر میں کوئی گمان کبھی مفید ہی نہ ہو. دین میں تو یہ ہے کہ ہمارا گمان مفید نہیں ہوگا, بہت سے مسائل ہیں جہاں ہمارا گمان بالکل نہ غلط نکلے گا, لیکن دنیاوی امور میں تو ایسا نہیں ہے. چنانچہ طب میں, میڈیکل سائنس میں, وہاں زن ہی پہ چلتا ہے, سارا کام زن پہ چلتا ہے. البتہ امر دنیاوی میں بھی جہاں جس زن کی ممانعت ہے, جہاں جس گمان کی ممانعت ہے, وہاں اس پر عمل جائز نہیں. وہاں بعض اوقات دنیاوی امور میں مثلا کہ آپ نے کسی کے بارے میں بدگمانی کر لی تو یہ تو جائز نہیں, یہ بھی زن. ایسا زن جائز نہیں ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے فرض کر لیا اور شرن ثابت نہیں, خاندان کی کسی عورت کو فلاں جگہ پہ دیکھا اور اس کی وجہ سے یہ خاندان, میں نے کہا آپ نے شرعی شہادت کے بغیر اپنی طرف سے فرض کر لیا, یہ کہ بدگمانی جائز نہیں، لیکن دین کے بعد دین کے معاملے میں تو گمان کوئی چیز ہی نہیں ہے، اپنی خیالات کوئی چیز ہی نہیں، اپنی عقل کوئی چیز ہی نہیں، خواہ وہ گمان کرنے والا کتنا ہی بڑا ذہین ہو، کتنا ہی بڑا عاقل ہو، عقل اور ذہن سے نہیں کام چلتا. دین کے بارے میں جب کوئی حکم اللہ کا معلوم کرنا ہے تو جب تک دلیل شرعی نہ ہوگی اس کا خیال یا اس کا ظن یا اس کا گمان معتبر نہیں ہوگا. اور دلائل شرعیہ چار ہیں، سمجھ لیجیے، دلائل شرعیہ جن سے مسائل نکالے جاتے ہیں وہ چار ہیں. ایک کتاب اللہ، دوسرے سنت، اور تیسرے اجماع امت، اور چوتھے قیاس. یہاں حضرت نے یوں نہیں فرمایا کہ کتاب اللہ اور حدیث، کتاب اللہ اور سنت فرمایا. حدیث شریف میں بھی یوں ہی ہے کہ جب تک تم کتاب اللہ اور سنت کو پکڑے ہو، اور سنت صرف حدیث شریف کی کتابوں سے نہیں ہے بلکہ سنت تو دیکھ دیکھ کے بھی تو ہے. وضو کا طریقہ دیکھا اور ویسے کرتے چلے آ رہے ہیں، نماز پڑھنی دیکھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہ چلا رہا ہے، یہ سنت ہے. تو چار ہیں، کتاب اللہ تعالیٰ کی، کتاب اور سنت اور اجماع امت اور قیاس. جو امر ان چاروں میں سے کسی ایک سے بھی ثابت ہو وہ دین میں معتبر ہوگا، ورنہ رد ہے. چار میں سے کہیں ایک سے نکلنا ہے. لیکن یہ کوئی نہیں کہے کہ صاحب بس کلام پاک سے ہی نکالا، بس یہ بھی غلطی ہوگی کہ ان چار میں سے کسی ایک کو نہ مانا جائے، یہ بھی غلطی. اور یہ بھی غلطی ہوگی کہ ان چاروں سے تجاوز کیا جائے. اور آج کل ایک عام غلطی یہ بھی ہو رہی ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہر مسئلے کو قرآن شریف سے ثابت کریں، حالانکہ دلائل شریعت کے چار ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی کوئی مسئلہ، ان میں سے ایک سے بھی اگر کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے گا تو وہ شرن ثابت ہو جائے گا. چنانچہ داڑھی رکھنے کی نسبت، بعض کہتے ہیں کہ قرآن شریف سے دلیل لاؤ کے داڑھی رکھنا فرض ہے، اور یہ دلائل کا مطالبہ کرنے والے ایسے حضرات ہیں جن کو خود تحقیق و استدلال ہی سے اصلا مس نہیں ہے، ان کو علم بھی نہیں ہے. ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ محض تقلید کرتے. وہ جیسے اس میں دیا ہوا ہے کتاب نور ہدایت میں یہ مضمون، کسی نے مجھ سے خط میں پوچھا کہ موسیقی کے حرام ہونے کے بارے میں قرآن کی کون سی آیت سے پتہ چلتا ہے. تو میں نے اس کو لکھ دیا کہ نہیں، ہمارے ہاں صرف کلام پاک سے استدلال نہیں ہوتا بلکہ چار ہیں، یہی مضمون چار ہمارے ہیں، ایسی چار میں سے کہیں سے بھی نکل آئے، چاہے کلام پاک سے، چاہے سنت سے، چاہے فقہ، چاہے اجماع امت سے، چاہے فقہ سے، یعنی قیاس. تو یوں نرمی کا جواب دے دیا تھا. اس پہ اس نے کہا کہ میرا دوست ہے وہ مجھ سے یہ کہتا ہے کہ قرآن سے ثابت کرو کہ موسیقی حرام ہے. سمجھ دیجئے کہ موسیقی متفق علیہ حرام، یعنی 1500 سال سے کبھی اس پہ اختلاف نہیں ہوا ہے کہ موسیقی حرام، موسیقی بالکل حرام. وہ شخص یوں پوچھا اس نے، تو میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ اپنے اس دوست کو کہہ دے کہ وہ ملعون ہے، وہ شخص کمبخت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث شریف کے بعد یہ پوچھے کہ قرآن کی آیت سے ثابت کرو. کیونکہ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا قرآن کے خلاف بتاتے تھے. خیر جواب تو بھیج دیا اس کو، جواب بہت سخت تھا. اس کے بعد حضرت نواب صاحب ہمارے شیخ، ان کو خط میں لکھا کہ حضرت یوں میں نے جواب دیا اس سوال کا، اور یہ مجھ کو لگتا ہے کہ یہ جواب سخت ہوا، بہت ملعون کا لفظ تھا. تو یہ بھی لکھا کہ حضرت پہلے یہ جواب دیا تھا کہ ہمارے یہاں صرف قرآن ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ قرآن سے ثابت ہو جائے، سنت سے ثابت ہو جائے، اجماع صحابہ سے ثابت ہو جائے، یا ائمہ جو گزرے ہیں ان کی فقہ سے ثابت ہو جائے، کہیں سے بھی ثابت ہو جائے تو وہ دین کا حکم بن جاتا ہے. اور پھر بعد میں یہ جواب لکھا، تو حضرت نے پہلے والے جواب کے آگے لکھا ہے. حضرت نواب صاحب نے جواب دیا خط کا، تو اس میں پہلا جو ہے کہ چار ہیں، اصول کہیں سے بھی نکلا ہے، لکھا کہ یہ جواب عالمانہ ہے، یہ جواب آپ کا عالمانہ ہے. اور وہاں جہاں میں نے لکھا تھا کہ وہ شخص ملعون ہے کمبخت جو یوں کہتا ہے، تو اس کے سامنے حضرت نے لکھا یہ جواب عاشقانہ ہے، اللہ کا عاشقی ہو جائے، عاشقانہ جواب. ارے جس کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی وہ کہیں سن سکتا ہے یہ باتوں کو، برداشت ہو سکتی ہے اس کو؟ غیرت نہیں جاگے گی ہماری، جس کو 1500 سال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے بنا کے اوپر تمام علماء اور فقہ حرام کہتے آئے ہوں، اور آج کوئی پوچھے کہ قرآن سے ثابت کر، تو عاشق کیسا ہے تو اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تیری غیرت نہیں جاگتی. اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات ہے کہ کوئی موسیقی کو سنے. ان اللہ و انا الیہ راجعون. فرما رہے ہیں چنانچہ داڑھی رکھنے کی نسبت بعض کہتے ہیں کہ قرآن شریف سے دلیل لاؤ کہ داڑھی رکھنا فرض ہے، اور یہ دلائل کا مطالبہ کرنے والے ایسے حضرات ہیں جن کو خود تحقیق و استدلال ہی سے مسی نہیں، ان کو تو کچھ پتا ہی نہیں، ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ تقلید کرتے. علماء کا قاعدہ عقلی یہ ہے کہ جس فن کا جو جاننے والا ہوتا ہے وہی اس میں دخل دے، اور نہ جاننے والا اگر دخل دے تو اس کو سب ہنستے ہیں. یہ قاعدہ ہر جگہ تو جاری کرتے ہیں، لیکن دین کے اندر ہر شخص مجتہد ہونے کا مدعی ہے، اور ہر کس و ناکس کہتا کہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. امت رحمت اللہ علیہ فرمانا کہ ہر کس و ناقص اس میں دخل دینے کے لیے تیار ہے. اب فن زراعت ہے، کاشتکاری کا فن، اس کو مثلا میں نہیں جانتا، تو مگر گیہوں بونے کا اگر میں طریقہ بیان کرنا شروع کروں تو جاننے والے یہی کہیں گے کہ تم کیا جانو، اور تمام اخلا کے نزدیک یہ جواب کافی سمجھا جائے گا. اگر حیرت ہے کہ دین کے بارے میں اگر علماء بیائی نہیں یہی جواب دیتے ہیں تو وہ جواب ناکافی شمار ہوتا. بس جن لوگوں نے دین کے باب میں اپنی عمریں کھپا دی ہیں ان کا قول معتبر ہوگا، یا ایک لڑکے کا جو آج ہی بالغ ہوا ہے یا نابالغ ہے، یعنی دین کا بالغ نہیں. مولانا رحمت اللہ علیہ اسی کو فرماتے ہیں کہ بجز مست عشق الہی کے، جو اللہ تعالی کے عشق میں مست ہو، اس کے سوا تمام مخلوق گویا بچے ہیں، بس بالغ وہی ہے جو خواہشات نفسانی سے چھوٹ گیا. بہرحال کوئی حصن بالغ ہو یا نہ ہو، روحن بالغ نہیں، بلکہ حصن بھی ہم کو تو ایسے لوگ بالغ نہیں معلوم ہوتے، اس لیے کہ ظاہری علامت بلوغ کی تو داڑھی تھی، وہی صفا چٹ، معلوم بھی نہیں ہوتی کہ نکلی ہے یا نہیں. بہرحال ایسے لوگ جن کی یہ حالت ہے کہ علوم دین کی ان کو ہوا تک نہیں لگی، وہ دلائل کا مطالبہ. ماشاء اللہ آپ تشریف لے آئیے. وعلیکم السلام. حضرت کا واعظ پڑھ رہا ہوں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، ہے بڑی اصولی کام کی باتیں آج کل کے لحاظ سے. اب آج کل نوجوانوں کو پتا نہ کچھ پڑھتا ہے نہ پڑھاتا ہے، چلو کام کی اصولی باتیں تو معلوم ہو جائے. کہنے کے جو داڑھی لوگ نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ قرآن شریف سے دلیل لاؤ، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ظاہری علامت تمہارے بلوغ کی داڑھی تو تھی، وہی صفا چٹ. بہرحال ایسے لوگ جن کی یہ حالت ہے کہ علوم دین کی ان کو ہوا تک نہیں لگی، وہ دلائل کا مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن شریف سے دلیل لاؤ. میں کہتا ہوں کہ تمہارے اس سوال کے اندر ایک دعویٰ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس کے مدعی ہیں کہ شریعت میں قرآن کے سوا کوئی اور دلیل ہے ہی نہیں، یعنی تبھی تو تم قرآن سے دلیل مانگ رہے ہو. ہم اس دعوے پر ان سے اول دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر تم پہلے ہمیں یہ سمجھا دو کہ شریعت میں قرآن شریف ہی ایک دلیل ہے اور کوئی اور دلیل نہیں ہے، یہ پہلے ثابت کر دیں. اور پھر دیکھیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ کمال ہے کہ یہ چاروں چیزوں کا ثبوت کلام پاک سے دیتے ہیں، یعنی کلام پاک کی آیات سے ہی سارا ثبوت دے رہے ہیں. خود قرآن شریف سے ثابت ہے کہ علاوہ قرآن شریف کے اور بھی دلائل ہیں، یعنی یہ بات خود کلام پاک سے ثابت ہے کہ صرف کلام پاک ہی ایک دلیل نہیں ہے بلکہ اور بھی دلائل ہیں. چنانچہ کلام پاک میں ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی جن باتوں کا تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم کریں ان کو کرو، اور جن باتوں سے منع کریں ان سے باز رہو. پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اور جو سنت ہمیں بتا دی اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے. پتہ چلا کہ صرف کلام پاک ہی دلیل نہیں ہے بلکہ کلام پاک خود کہہ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ تمہارے لیے دلیل ہے. اور فرماتے ہیں پھر حق تعالیٰ کے کلام پاک کی آیت سے ہی ثابت کرنا، کیونکہ یہ جو لوگ قرآن کا ثبوت مانگتے ہیں وہ تو قرآن ہی سے مانیں گے، وہ تو پھر بھی نہیں مانیں گے. فرماتے ہیں فاعتبروا یا اولی الابصار، سو اے دانش مندو عبرت حاصل کرو. اس سے صاف معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرچہ وہ قرآن شریف نہ ہو مثل قرآن شریفی کے حجت ہے، اور کیوں نہ ہو. حق تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى، صحیح ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ تو جو بات کرتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے. آپ کی شان یہ ہے کہ گفتے او گفتے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، جو کچھ اس نے کہا وہ اللہ تعالیٰ ہی کا قول ہے اگرچہ اللہ کے بندے کے منہ سے نہیں. اور پھر فرماتے ہیں کلام پاک میں حق تعالیٰ، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِيهِ جَهَنَّمَ. جو شخص بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کو امر حق واظاہر ہو چکا اور وہ مسلمانوں کا رستہ چھوڑ کر دوسری راہ ہو لیا، تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے. کس بات پر؟ کہ وہ مسلمانوں کا رستہ چھوڑ دیا اس نے، مسلمانوں کا رستہ. اس آیت سے اجماع امت کا ثبوت، اجماع امت کا حجت ہونا مانا. تو مسلمانوں کا رستہ، مسلمان تو وہی تھے صحابہ کرام کے زمانے میں جنہوں نے ایک راستہ بنا لیا. مثال کے طور پر 20 رکعت تراویح اجماع سے ثابت ہو گئی، اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں. ختم. وہ سمجھتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور کتاب اللہ کو سب سے زیادہ سمجھنے والوں نے جس بات کے اوپر اجماع کر لیا، یعنی جس بات پر ان سب متفق ہو گئے. اور فرماتے ہیں حق تعالی کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر یہ لوگ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جو ان میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں ان کے اوپر حوالہ رکھتے تو اس کو وہ حضرات پہچان ہی لیتے جو ان میں اس کی تحقیق کر لیا کرتے ہیں. یہ آیتیں بتلا رہی ہیں کہ قیاس بھی حجت ہے، ائمہ کا قیاس حجت ہے. اس آیت سے، آیت سے ثابت کر، کلام پاک کی آیت سے ہی ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھو کلام پاک ہی صرف حجت نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ حجت ہے. اسی طرح سے اجماع صحابہ حجت ہے، اسی طرح سے قیاس ائمہ کا حجت ہے جب کلام پاک سے ہی ثابت کر دیا. آج کل چونکہ ہوا ایسی ہے اس لیے یہ جو وہ ہے، یہ جو واز ہے بہت مفید ہے، اس لیے خود بھی پڑھ رہا ہوں آپ بھی سن لیں گے. یہ آیتیں بتلا رہی ہیں کہ قیاس بھی حجت ہے. بس اگر قرآن شریف کو حجت مطلق مانتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کی بعض باتوں کو تو مان لیتے ہیں اور حجت سمجھتے ہیں اور بعض کو نہیں. یہ سب غلطی ہے. یعنی قرآن کے بعض احکام کو تو مان لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی تو قرآن نے حجت کہا، قیاس کو تو قرآن نے حجت کہا، اجماع صحابہ کو قرآن نے حجت کہا، تو پھر کیوں نہیں مانتے قرآن کی اس بات کو؟ یہ سخت غلطی ہے. دیکھیے عدالت میں دعوے کی سماعت کے لیے شہادت کی ضرورت ہے. مدعی اگر دو باوجاہت آدمیوں کو پیش کر دے تو مدعا علیہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں جج صاحب اور فلاں مولوی صاحب گواہی دیں گے تو مانوں گا. اگر ایسا کہے کوئی تو حاکم ہرگز یہ نہ سنے گا اور کہے گا کہ تم ان گواہوں میں جرہ تو کرو، یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ تم کہہ دو کہ ہم ان گواہ کو نہیں مانیں گے، ہاں اس کو گرہ، ان کو ان کے اوپر جرہ کر کے ان کو غلط ثابت کر دو، وہ الگ ہے. اسی طرح یہاں سمجھ لیجئے کہ کسی مسئلہ شرعیہ کی اس بات کے لیے مطلق دلیل صحیح کی ضرورت ہے جو چاروں میں سے کہیں سے بھی لائی جا سکتی، کسی خاص دلیل کا کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا. البتہ اس کا لحاظ ضروری ہے کہ قطعی دعوے کے لیے قطعی دلیل اور ذنی دعوے کے لیے ذنی دلیل ہونی چاہیے، جس کی تفصیل اپنی اپنی جگہ پہ مذکور ہے. غرض ایک تو غلطی یہ ہے اور دوسرے اس کے مقابل یہ ہے کہ ان چاروں سے گزر کر نرے اپنے گمانی پہ چل رہے ہیں، اسی کو حجت سمجھتے ہیں. نرا گمان کوئی بھی مسئلہ ثابت نہیں، بلکہ ان چاروں میں سے جو دلائل ہیں چار، ان میں سے کہیں سے ثبوت لانا پڑے گا. اور فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو آیت ہے اور یہ جو الزام لگایا گیا ہے کلام پاک میں حق تعالیٰ نے ان کفار پر، ایک خاص جماعت کے بارے میں، کفار کی ایک خاص جماعت کے، لیکن یہ مرض اگر اور جماعت میں بھی ہو تو کیا وہ اس الزام سے بچ سکتے ہیں؟ یعنی ہم بھی تو یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ہی طور سے فیصلہ کرتے ہیں، چنانچہ اپنے ہی طور سے فیصلہ کر لیا ہے بہت سے لوگوں نے کہ چہرے کا پردہ ضروری نہیں. مثلاً اپنے ذہن میں بنا کیا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ چہرے کا پردہ ضروری نہیں؟ یا بعض لوگوں نے انٹرنیٹ کے اوپر تصویریں دیکھنے کو عورتوں مردوں کی ضروری سے جائز قرار دیا اور اپنی طرف سے خود ہی فتویٰ نکالا، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ کو بتانا پڑے گا کہ ان چاروں میں سے کہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے آپ جس کو جائز کہہ رہے ہیں. بس اب یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مرض ہم میں موجود ہے یا نہیں. چنانچہ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ بکثرت عادت ہے کہ بلا تحقیق اور تیقن کے، محض ظن اور رائے بلکہ وہم اور شک کی بنا پر بھی دین کے باب میں ہم حکم قطعی کر دیتے ہیں. عوام کیا اور اہل علم کیا اکثر اس میں مبتلا ہیں. ہاں جو علماء محققین ہیں یا وہ عوام جو ایسے حضرات علماء کے صحبت یافتہ ہیں وہ تو مستثنا ہیں, ورنہ بالعموم لوگوں کو اس میں ابتلا ہے. جو مسئلہ پوچھے کبھی یا نہ کہیں گے کہ ہم کو علم نہیں, خواہ علم ہو یا نہ ہو گڑھ کر جواب دے دیں. چنانچہ یہ بہت کثرت سے فرمایا نا صرف محقق علماء ہیں جو اس سے بچے ہوئے. ورنہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت ہے کہ ایک مجلس میں ان سے 40 مسائل کسی نے پوچھے. اب حکیم الامت فرما رہے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد نہیں. اس حکایت میں یہ ہے کہ 36 کا جواب دیا اور 4 میں کہہ دیا کہ لا ادری میں نہیں جانتا, یا 4 کا جواب دیا اور 36 میں کہہ دیا لا ادری میں نہیں جانتا. آج کل ادنا طالب علم سے پوچھ کر دیکھیے جو ہرگز بھی یہ کہے کہ میں نہیں جانتا. مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ کمپیوٹر پروگراموں کے بارے میں پورا استفتہ بھیجا, بہت کئی صفحے کا تھا وہ استفتہ, اور بھی جگہوں میں بھیجا. حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا جواب آ گیا, اور کسی کا جواب ہی نہیں آیا. ان کا جواب آیا گیا اور جواب میں صرف اتنا لکھا ہوا تھا, اتنے کئی صفوں کے استفتہ کے اوپر صرف اتنا لکھا تھا انہوں نے کہ لا ادری. اب دیکھیے فرما رہے ہیں کہ مجھ کو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم, لیکن اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو باوجود اس کے اتنے دن کام کرتے ہو گئے یعنی فتویٰ وغیرہ لکھنے کا, مگر اب تک ایسی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ لکھ دیتا ہوں کہ اس مسئلے میں مجھ کو شرح صدر نہیں ہوا, اور بس قواعد سے اگر جواب لکھتا ہوں تو اس میں یہ احتیاط کرتا ہوں کہ یہ لکھ دیتا ہوں کہ یہ قواعد سے جواب لکھا ہے, اس کی جزی نہیں ملی, جزیہ اس کا نہیں صاف, یہ قواعد سے نکالا گیا ہے جواب. اور کبھی جواب لکھ دیتا ہوں اور بعد میں لغزش ثابت ہوتی ہے کہ میں نے غلط جواب لکھ دیا, بس میں کہتا ہوں کہ جو لوگ لکھے پڑھے ہیں جب ان کو لغزش ہو جاتی ہے اپنی لغزش کا پتہ ہے, تو جو ان پڑھ ہیں وہ تو بطریق اولا غلطیوں میں مبتلا ہوں گے. بلکہ عربی پڑھنے والے بھی سب عالم نہیں ہیں, کیونکہ زبان اور چیز ہے اور علم اور چیز ہے. میں ریاست رامپور گیا تھا, وہاں چند لڑکے طالب علم انگریزی مدارس کے دیکھے جو بعض عربی کی کتابیں بھی پڑھتے تھے. میں نے ان سے کہہ دیا کہ اپنے کو عالم مت سمجھنا, اس لیے کہ اگر محض زبان عربی جاننے سے کوئی عالم ہو جاتا تو ابو جہل بڑا عالم ہوتا. بلکہ میں تو ترقی کر کے کہتا ہوں کہ اگر علم دین بھی ہو یعنی کوئی عالم بھی ہو اور عمل نہ ہو تو وہ محقق عالم نہیں. دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, یعنی وہ شے بری ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جان کو بیچ دیا, کیا اچھا ہوتا کہ وہ جانتے. یہ علماء یہود کے بارے میں, چونکہ وہ عمل نہ کرتے تھے اس لیے باوجود اس کے ان کو کہہ دیا کہ یہ جانتے نہیں, حالانکہ جانتے تو تھے, جو اس سے پہلے آیا وہ جانتے تو تھے, پھر بھی کہہ دیا کہ ولو کانو یاد, کاش ان کو عقل ہوتی, یعنی ان کو جاہل قرار دے دیا, حالانکہ علماء یہود تھے. کیوں؟ علم تو تھا لیکن عمل نہیں کرتے تھے, تو کلام پاک نے یہی کہہ دیا کہ یہ جیسے جاہلی. بس معلوم ہوا کہ علم میں مطلوب وہی ہے کہ جس کے ساتھ عمل ہو. بس اہل علم بھی ناز نہ کریں کہ ہم نے کتابیں پڑھ لی ہیں اور ہم مولوی ہو گئے ہیں. ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کہتے تھے کہ علم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے حاصل کرنے کے بعد وہ شخص اس پہ عمل کرنے کو ایسا بے قرار ہو جائے جیسا کہ پیاسا پانی کو بے قرار ہوتا, تب تو وہ علم ہے ورنہ جہالت ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ علم وبال ہے جو جس پر عمل ہے, حدیث وہ اس طرح کا مضمون ہے اور کما پاس ہے, وہ علم اس پہ وبال ہے جس کے اوپر عمل ہے. جب تم کو معلوم ہو گئی ایک بات علم کی, اب اس کے خلاف کرنا تو اپنے اوپر وبال لانا ہے یا نہیں؟ وبال ہے. ایسے لوگ جو علم دین کچھ رکھتے ہیں یا کہیں سے کوئی حکم معلوم ہے اور اس کے خلاف کرتے ہیں تو وہ وبال کا شکار ہوتے ہیں, اور ان کا خطرہ ہوتا ہے ان کے ایمان کے بھی جانے, کیونکہ علم ہوتے ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے مثلا کہ موسیقی حرام ہے وہ موسیقی سنتے ہیں, اسراف حرام ہے اور اسراف کرتے ہیں, تو وبال نہیں آئے گا. یاد رکھو جو حقیقت ہے علم کی, کہ احکام کو صحیح صحیح سمجھ جائیں, میں بقسم کہتا ہوں کہ وہ بدون تقوی کے نصیب نہیں ہوتے. آپ دیکھ لیجئے اگر دو آدمی ہم عمر ہوں اور ایک استاد سے انہوں نے پڑھا ہو اور فہم و حافظ میں بھی برابر ہوں, لیکن فرق یہ ہو کہ ایک متقی ہو اور ایک نہ ہو, تو متقی کے علم میں جو برکت اور نور ہوگا اور جیسا فہم اس کا صحیح ہوگا اور جیسے حقائق حقہ اس کے ذہن میں آئیں گے, بخلاف وہ بات غیر متقی میں ہرگز نہیں ہوگی. اگرچہ اصطلاحی عالم ہے اور کتابیں بھی پڑھا سکتا ہے, مگر خالی اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک عالم نے وقی رحمت اللہ علیہ جو محدث تھے ان سے اپنے سوئے حافظہ کی شکایت کی تھی کہ میرا حافظہ ٹھیک نہیں ہے، میں پڑھتا ہوں اور مجھے یاد نہیں رہتا. ایسا ہوتا ہے بعض لڑکے لکھتے رہتے ہیں، میں پڑھتا تو ہوں، کتاب پڑھ لیتا ہوں لیکن مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، امتحان میں کچھ یاد نہیں آتا، سب فیل ویل ہو جاتا ہوں. کہتے ہیں لکھتے رہتے ہیں. تو وقی رحمت اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ تم تقوی اختیار کرو، یہ تقوی نہ ہونے کی وجہ سے ہے. فَإِنَّ الْعِلْمَ فَضْلٌ مِنْ إِلَٰهٍ وَفَضْلُ اللَّهِ لَا يُؤْتِي لِلْعَاصِي، اس لیے کہ علم اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور عاصی یعنی گناہ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہوا کرتا. اگر تقوی ہوگا تو علوم حقہ، حق علوم قلب پر وارد ہوں گے. مولانا فرماتے ہیں، مولانا رومی رحمۃ اللہ، بینی اندر خود علوم انبیاء، تم خود دیکھو گے کہ تمہارے اندر انبیاء کے علوم آ گئے. بے کتاب و بے معید و استا، متقی بن جاؤ بس اپنے اندر، بلا کتاب بلا کسی معاون بلا کسی استاد کے تم انبیاء علیہ السلام جیسے علم کو دیکھو گے. مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معاصرین سے اس کچھ زیادہ نہیں پڑھا تھا، بہت زیادہ نہیں پڑھا تھا، بلکہ عجیب نہیں کہ کم پڑھا ہو، اس لیے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں ہمیشہ سے ایک آزادی تھی. مگر دیکھیے علوم کے ایسے دریا تھے کہ جس کے پانی نے تمام ہندوستان کو سیراب کر دیا اب بھی جس طالب علم کا جی چاہے تجربہ کر لے اور تقوی کو اختیار کر کے دیکھ لے کہ کیسے کیسے علوم حاصل ہوتے ہیں. اگر خلوص سے تقوی کو اختیار کیا جائے تو اس کی برکت کی تو حد ہی نہیں. اگر خلوص نہ ہو تو امتحان ہی کے لیے کر کے تو دیکھو، اس کی برکت بھی کچھ نہ کچھ دیکھ لو گے. چنانچہ مولانا فرماتے ہیں، سالہا تو سنگ بودی دل خراش، ارے سالہا تو پتھر بنا رہا، لوگوں کے دلوں کو چھیلتا رہا. آز مورا یک زمانے خاک باش، اے سنگ دل خراش دل خراش، تم مدت سے بنے رہے، بھلا آزمائشی کی نظر سے تھوڑے دنوں تک مٹی تو بن کے دیکھ لو، کچھ دن تو مٹی بنی. اور فرماتے ہیں، در بہارا کے شود سرسبز رنگ، خاک شوتا گل بروید رنگ برنگ. ارے موسم بہار میں پتھر کب سرسبز ہوتا ہے، پتھر پہ کب پھول اگتے ہیں، مٹی بن جا تاکہ رنگ برنگ کے پھول تیرے اندر پیدا ہو. جب بہار آتی ہے تو مٹی میں سے پھول نکل آتے ہیں، وہیں پتھر میں سے بھی پھول نکلے تو پتھر بننے سے کیا فائدہ. یہ شوہر ہیں پتھر بنے ہوئے، اپنے کو پتہ نہیں کیا سمجھتے. یعنی تکبر کو چھوڑو، تدلل اور کسی کی مطابقت اختیار کرو تاکہ طرح طرح کے فیوض و برکات تم کو میسر ہوں. اس لیے طلبہ کو خصوصیت کے ساتھ تقوی اختیار کرنا چاہیے. بعض طلبہ کہتے ہیں کہ ہم تو ابھی بچے ہیں. یاد رکھو یہی عمر تمہاری پختگی کی ہے، جس بات کی اب بچپن میں عادت ہو جائے گی وہ کبھی نہ چھوٹے گی. اسی واسطے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 برس کو پہنچ جائیں. حالانکہ نماز فرض ہوتی ہے بلوغ کے بعد، اور بالغ ہوتا ہے اکثر 15 برس کی عمر میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا 7 برس کی عمر سے نماز پڑھوانے کا. تو وجہ اس کی یہی ہے کہ عادت پڑے گی، اور وہ ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس سے بھی پہلے شروع کرا دی تو کیا حرج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں کہ 7 برس کے بعد نماز کی عادت ڈلواؤ، ہاں ابھی 3 برس سے عادت ڈلوا رہے. کیا یہ اپنی عادت، وہی زن ہے، اپنا ہی زن. مجھے بھی اس میں ایک بار شبہ ہوا، اب اپنا ہی قصہ بتا رہے ہیں کہ بولوں گا. مجھے شبہ ہوا، چنانچہ میں نے 7 برس سے کم عمر والے بچوں کو نماز پڑھوانے مسجد میں لانے کا اہتمام کر دیا. ایک روز ایک بچے نے آئے نماز کی حالت میں پیشاب کر دیا جماعت. اس روز اس حدیث کی حکمت معلوم ہوئی کہ 7 برس سے کم عمر میں سمجھ کافی نہیں ہوتی، اس لیے نماز کے لیے مجبور کرنا مناسب نہیں. ایسے ایسے واقعات سے قدر ہوتی ہے شریعت کی. شریعت کا جمال یہ ہے، 7 برس کا ہے بس 7 برس کے بعد ہی زور دو، 7 برس سے پہلے تو مسجد لے جاؤ گے تو بہت اہتمام کے ساتھ. آج کل تو خیر پیمبر ہوا ہے. شریعت کا جمال، شریعت کی خوبصورتی وہ جمال ہے کہ سر سے پیر تک جس جگہ نظر ڈالتا ہوں شریعت کے جس جس کو دیکھو ادھر ہی دل کھینچتا ہے. اور بعد ایسے بھدے اور کور عقل ہیں کہ شریعت کو ایک خونخوار اور ڈرونی شکل میں سمجھتے ہیں. بات یہ ہے کہ صفراوی مزاج والے کو میٹھی چیز بھی کڑوی معلوم ہوتی ہے. اس لیے کہ اس کا ذوق فاسد ہو چکا ہے، ایسے ہی ان لوگوں نے اپنے ادراک کو فاسد کر لیا ہے، تو شریعت کی خوبی ان کو کیسے نظر آ سکتی ہے؟ گفت لیلا را خریف خلیفہ کانت ہوئی، کست مجنو شد پریشان 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 و غبی. یعنی خلیفہ نے لیلا سے پوچھا کہ تو ہی ہے وہ جس کی وجہ سے مجنو پریشان اور بے راہ ہو رہا، تو ہے وہ، تو ہی وہ لیلا ہے، یعنی دوسرے محبوبوں سے تو کچھ بھی تو بڑھ کر نہیں ہے. لیلا کے بارے مشہور ہے کالی تھی، پھر کیا وجہ ہے کہ مجنو تجھ پر شیدہ ہے؟ تو لیلا نے جواب دیا کہ تو چپ رہ، اس لیے کہ تو مجنو نہیں ہے، تجھے کیا پتا. صاحبو حق تعالی کی محبت تو وہ شے ہے کہ اگر احکام شرعیہ نعوذ باللہ معتدل بھی نہ ہوتے تب بھی محبت کرنے والے کے نزدیک واجب العمل تھے، اس لیے کہ محبت وہ شے ہے کہ اگر واقعی میں بھی حسن و جمال نہ ہو تو وہ اس کو حسین بنا کر دکھلاتی ہے، چہ جائے کہ حسن و جمال بھی ہو اور محبت بھی. سو شریعت کا وہ حسن ہے کہ اگر محبت بھی نہ ہو، صرف نظر صحیح ہو اور احکام میں غور کیا جائے تو اس کو معلوم ہوگا کہ اسلامی احکام عین حکمت اور مصلحتوں پر مبنی ہے. چنانچہ بہت سے دوسرے مذاہب والوں نے حقانیت اسلام پر مضامین لکھے ہیں. غرض اس روز مجھ کو معلوم ہو گیا کہ 7 برس کے بعد خود شریعت کا حکم ہے کہ نماز پڑھواؤ، جس سے معلوم ہوا کہ بچپن ہی میں دین کی عادت ڈالنی چاہیے. بس یہ خیال آنا کہ ابھی تو ہم بچے ہیں، بوڑھے ہو کر کیا کر لیں گے، یہ وسوسہ شیطانی ہے. کرنے کا زمانہ یہی ہے، اس وقت کے خیالات خوب پختہ ہوتے ہیں. چنانچہ ایک اللہ والے نے اپنے صاحبزادے کی تربیت کی تھی، جب اس کو ہوش آنے لگا انہوں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اس کو تم کوئی چیز اپنے ہاتھ سے مت دیا کرو، بلکہ تم ایک جگہ مقرر کر دو اور اس کو کہہ دو کہ اب اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ دیں گے اور فلاں جگہ پر بھجوا دیں گے. چنانچہ جب وہ کوئی شے مانگتا وہ یہی کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو اور فلاں جگہ سے ملے گی. وہ مانگتا، غرض اس کے ذہن میں راسخ ہو گیا کہ جو کچھ دیتے ہیں اللہ میاں دیتے ہیں، کہ جب میں مانگتا ہوں پھر وہیں سے جا کے مل جاتا ہے. ماں باپ دینے والے نہیں، ماں باپ دینے والے نہیں. دیکھیے احسان جتلانا گناہ کبیرہ ہے، ماں باپ بچے کے اوپر احسان جتلائے، ارے اللہ میاں دینے والے ہیں، تم کیوں بتاتے ہو کہ ہم دے رہے ہیں؟ لیکن آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، کیونکہ عجب اور خود پسندی کا دور دورہ ہے. باپ بچے کے اوپر احسان جتلائے، یہ تھے ماں باپ. ماں باپ دینے والے نہیں. ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ وہاں کوئی چیز نہ تھی اور بچے نے حسب معمول کوئی شے مانگی. ماں باپ نے جواب وہی دے دیا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو. اس نے مانگا اور وہاں گیا تو اس جگہ وہ چیز رکھی ہوئی پائی. اس روز وہ بزرگ بہت خوش ہوئے کہ اب اس لڑکے کا توکل صحیح ہو گیا، کہ حالانکہ وہ چیز وہاں نہیں تھی، اس کو من جانب اللہ مل گئی، کہ اللہ پہ اتنا بھروسہ ہے کہ جب مانگتا ہے تو حالانکہ وہ چیز وہاں موجود نہیں تھی مل گئی. توکل یہی ہوتا ہے، جب اللہ پہ نظر ہوتی ہے تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا، توکل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہے، کوئی کر کے تو دیکھے. جب وہ توکل کا باب جب پڑھنا شروع کیا تھا حضرت، وہ اس میں تبلیغ دین میں حضرت کے ساتھ مکاتبت بھی چل رہی تھی، ہر الحمدللہ ہر باب کے اوپر مکاتبت. اس زمانے میں اس وہ جو عرصہ گزرا ہے توکل کے باب کے، عجیب عجیب واقعات بعض پیش آئے. میرا مقصود یہ نہیں ہے کہ سب بچے ایسے ہی بن سکتے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بزرگان دین شروع ہی سے بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے. وہ بچے کی تربیت تو سچی بات ہے کہ بچہ بھی پیدا ہوا ہے اور شروع ہو جاتا ہے، اور جو بھی ماں باپ کی خراب عادتیں ہیں وہ سب بچہ اسی وقت سیکھ جاتا ہے، اب بعد میں روتے ہیں. حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں آیت سنی، وقودھا الناس والحجارہ، یعنی دوزخ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، تو بچپن ہی سے بے انتہا روتے تھے. ایک شخص نے کہا آپ تو اہل بیت میں سے ہیں، آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ کنعان نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، لیکن دیکھیے اس کے لیے کلام پاک میں یہ ارشاد ہوا، انہ لیس من اہلک، یہ شخص تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے. اس شخص نے کہا آپ تو بچے ہیں. فرمایا میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ جب چولہے میں آگ سلگاتی تھی تو چھوٹی لکڑیوں میں آگ لگاتی، پھر ان سے بڑی لکڑیوں، اسی طرح مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں یہی ترتیب وہاں بھی نہ ہو. اب اس وقت کے بچے جو ہیں کیا ان پر وحی نازل ہوئی ہے آج کل کے بچوں پہ کہ ان کے ذمے بجز لہو و لعب کے کوئی کام نہیں رہا؟ اور یاد رکھو جو بالغ بچے ہیں وہ تو بچے نہیں رہے, ان کو تو بے فکر نہ ہونا چاہیے. بہرحال طلبہ کو بالخصوص بہت اہتمام کا عمل کرنا چاہیے, اور بلا عمل علم کسی کام کا نہیں. خلاصہ یہ نکلا کہ نری عربی پڑھنے سے آدمی عالم نہیں ہوتا, اور یہ بھی معلوم ہوا کہ علماء بہت کم ہیں. دیکھیں اس زمانے میں فرمایا, یہ بھی معلوم ہوا کہ علماء بہت کم ہیں, گو عربی پڑھے ہوئے بہت ہوں, بس عوام یا خواص کا عوام کے ظنون, ان کے خیالات دین میں کیا قابل وقت ہوں گے. غرض ظن کو, خیالات کو, رائے کو چھوڑو, دلیل کا اتباع کرو. یہ تو خواص کے لیے ہے, اور عوام کو حاجت کے وقت مسئلہ پوچھ کر علماء کی صحبت اختیار کرنا چاہیے. اور صحبت سے یہ مراد نہیں کہ علماء کی خدمت میں جا کر ادھر ادھر کی ہانکیں اور دنیا بھر کے اخبار اور حکایات بیان کریں. صحبت مفید جب ہو سکتی ہے کہ ان سے اپنے امراض کا بیان کریں اور ان کا علاج پوچھیں. اس نیک صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے عطر فروش کی دکان, یا تو وہاں سے عطر خریدو گے ورنہ کم سے کم خوشبو سے تو دماغ کو تمہیں راحت ملے گی. اسی طرح نیک صحبت سے کوئی نہ کوئی بات کام کی حاصل ہو جائے. یک زمانے صحبت با اولیاء, بہترست سالہ طاعت بے ریا. تھوڑی دیر کے لیے اولیاء اللہ کے پاس بیٹھ جانا 100 سالہ طاعت بے ریا سے بہتر ہوتا ہے. یعنی ایسی 100 سال کی اللہ تعالیٰ کی عبادت جس کے اندر ریا نہ ہو, اس سے بہتر یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ولی, اللہ کے بند, ایسے نیک بندے کے پاس بیٹھ جائے. صحبت صالح تیرا صالح کند, صحبت طالح تیرا طالح کند. صالح کی صحبت تم کو صالح کر دے گی, اور بدبخت کی صحبت تم کو بھی بدبخت بنا دے گی. صحبت نیکاں اگر یک ساعت است, بہتر صد سالہ زہد و طاعت است. نیکوں کی صحبت اگر ایک گھڑی بھی حاصل ہو جائے تو وہ 100 سالہ زہد اور طاعت سے بہتر ہے. بس دین کے جاننے کے دو ہی طریق ہیں, علم محققانہ اور صحبت. بعض لوگ باوجود علم دین نہ ہونے کے محض معمولی نوشت و خوان کے بھروسے صحبت سے بلکہ استفتاء سے بھی اپنے کو مستغنی سمجھتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہم خود پڑھے لکھے, ہم کو کسی کی ضرورت نہیں, ہم خود کتابوں میں دیکھ لیں. صاحبو, کبھی طب کی کتابیں دیکھ کر تم نے بیوی کو مسل دیا ہے؟ حکیم جی کے پاس کیوں دوڑے ہو؟ اگر کوئی اس وقت کہتا ہے کہ تم نے کتاب میں دیکھ کر خود علاج کر لیا ہوتا تو یوں کیوں کہتے ہو؟ اس وقت کیوں کہتے ہو یہاں ہم کیا جانے, کتاب سے پڑھ کے تو علاج نہیں ہو سکتا, کیا پتا کوئی بات رہ جائے جس کی وجہ سے علاج میں غلطی ہو جائے. مجھ کو حیرت ہے کہ ہر فن میں تو اس کے جاننے والوں کو اتباع کرتے ہیں, لیکن دین کے اندر ہر شخص مجتہد بنتا ہے. یاد رکھو, جو کچھ کسی نے پایا ہے وہ صحبت اور اتباع کی بدولت پایا ہے. ایک کتاب کے اندر آج ہی دیکھا, خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چند آدمی جمع تھے. اس کا تذکرہ آیا کہ جمعہ کے اندر ایک ساعت ایسی ہے کہ جو کچھ دعا اس وقت کی جائے قبول ہو جائے. ہر ایک نے اپنی ایک ایک تمنا کا ذکر کیا کہ اگر ہم کو وہ وقت میسر ہو تو ہم یہ مانگ لیں گے. خواجہ صاحب نے فرمایا, یعنی خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ, کہ اگر مجھ کو وہ ساعت مل جائے تو میں اللہ سے نیک صحبت مانگوں گا. تو صاحب, نیک صحبت وہ شے ہے کہ بزرگوں نے بھی اس کی تمنا فرمائی. البتہ اگر نیک صحبت میسر نہ ہو تو صحبت ناجنس سے خلوت بہتر, گندی صحبت سے خلوت بہتر. ایسے لوگوں کے پاس جو اللہ کے نافرمان ہیں, موسیقی سنتے ہیں, تصاویر میں لگے ہوئے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, لہو لعب میں لگے ہوئے ہیں, آج کل ایسی صحبتیں ہیں, اللہ والے بہت کم ہیں, ایسی صحبت سے بہتر ہے کہ تنہائی میں رہو اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھتے ہو. ورنہ نیک صحبت اگر واقعی اللہ والے کی مل جائے, جیسے حضرت نے فرمایا کہ صرف عالم ہونا کافی نہیں بلکہ ایسا عالم ہو جو اللہ والا ہو چکا ہو, تو نیک صحبت ایک دم کی بھی بعض مرتبہ ایسی مؤثر ہو جاتی ہے کہ برسوں کا مجاہدہ بھی وہ کام نہیں کرتا. اب سنیے, دیکھ کام کی بات, ہمارے آپ کے کام کی بات. ایک درویش کی حکایت ہے کہ وہ کسی دنیا دار عالم کے پاس پہنچے. درویش ایک دنیا دار عالم کے, آج کل اکثر جگہ یہی حال ہو رہا ہے, عالم ہے, مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں اور گھروں کے اندر ٹی وی چل رہا ہے, اس کے اوپر سب موسیقی بھی ہے. تو صاحب نے سوال کیا کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز ہوگی؟ فتویٰ تو یہی کر دیا, چونکہ اس میں فتنہ بہت ہے. ایک درویش کی حکایت ہے, وہ کسی دنیا دار عالم کے پاس پہنچے جن کا ہاں بڑے بڑے محل اور دنیا کا سامان تھا. اکثر آج کل یہ ہمارا حال نہیں. ہمارے حضرت نواب صاحب کہنے لگے, وہ بیٹھا ہوا تھا, میں حضرت کے پاس بلاتی ہوں. حالانکہ حضرت بہت ہی صوفی ہیں اور حضرت کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے ایسا فرنیچر. ان کا جو گھر تھا کراچی میں کرایہ کا گھر تھا, دو گھر تھے, دو بیٹوں کو دیتے, ایک گھر بیٹی کو دوسرا سے خود دیکھ کرائے کے گھر. لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں یہ گھر ہے, وہ کہہ سکتا ہے یہ صوفی کا گھر ہے. خیر وہ تو واقعی صوفی تھے, کیونکہ گھر تو تھا اور چیزیں تھیں, لیکن وہ ان میں ان کا دل نہیں لگا ہوا تھا. ایک درویش کی حکایت ہے, وہ کسی دنیا دار عالم کے پاس پہنچے جن کے ہاں بڑے بڑے محل اور دنیا کا سامان تھا. آج کل اسی کا زور زیادہ ہے, پیسوں کی فراوانی ہے اور جو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں پیسے کو پھینکتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا. ارے اسلام بہت بڑا گناہ ہے. بہرحال وہ جب درویش پہنچے تو انہوں نے ان عالم صاحب سے کہا کہ حضرت مجھے وضو کرنا نہیں آتا, مجھے وضو کرا دیجیے. میں نے خود اپنے حضرت سے پوچھا کہ حضرت ہمارے رشتے دار ہیں, ان کو دین کے بعض چیزوں میں بالکل خلاف چلتے ہیں, مثلا پردہ وغیرہ, کیا میں ان کو کچھ نصیحت کروں؟ حضرت نے فرمایا کہ نصیحت صرف اس کو کرو جو تمہاری نصیحت کو قبول کرے. اگر بیوی بھی نصیحت کو قبول نہیں کرتی تو نہ کرو. اسی طرح سے شوہر اگر نصیحت کو قبول نہیں کرتا تو بیوی نہ کرے, ایسی نصیحت کا کیا فائدہ جو قبول نہ کرے. ہاں تم بری ذمہ ہو جاؤ گے اگر تم عمل صحیح کر کے دکھا دو. چونکہ ہمارے حضرت رحمت حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب نے مجھے فرمایا کہ عمل کو صحیح کر کے دکھا دینا یہ کافی تبلیغ ہے, اس کے بعد مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہے. جب آپ نے کر کے دکھا دیا بس یہ کافی تبلیغ ہے, اب کہنے کی ضرورت ہے. شرم آنی چاہیے, دیکھ رہے ہو ایک آدمی یوں کر رہا ہے. ایک برقع پہننے والی عورت برقع پہن کے سخت پردہ کر کے دکھا رہی ہے, اب اس کے بعد دوسری عورتوں کو مزید کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم برقع پہنو یا پردہ کرو؟ ارے نظر نہیں آ رہا ہے, کر کے تو دکھایا جا رہا ہے, اور کس طرح تبلیغ کی جائے؟ آپ نے داڑھی رکھ لی, آپ کے سارے دوسرے خاندان کے لوگوں نے داڑھی نہیں رکھی, کیا ان کو اب کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا نظر نہیں آ رہی اتنی بڑی داڑھی ان کی؟ داڑھی نظر آ رہی, اب کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ جب کر کے دکھا دیا تو اب کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ ہاں جہاں قبول کی امید ہو اس کو شفقت کی وجہ سے کہہ بھی دو. یہ طریقہ ہے تبلیغ کا. بہرحال یہ جو کام کی چیز عرض کر رہا ہوں سنیے, ایک درویش کی حکایت ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں, ایک درویش کی حکایت ہے, وہ کسی دنیا دار عالم کے پاس پہنچے جن کے ہاں بڑے بڑے محل اور دنیا کا سامان تھا. عرض کیا کہ حضرت مجھے وضو نہیں کرنا آتا, مجھے وضو کرا دیجیے, آپ عالم ہیں. چنانچہ وہ عالم ان کو وضو کرانے لگے. اس درویش نے کسی عضو پر بجائے تین بار کے چار مرتبہ پانی ڈال دیا, یعنی ہاتھ مثلا دھوتے ہوئے تین کے بجائے چار بار ڈالا. تو مولوی صاحب نے فرمایا کہ یہ اسراف ہے, تین بار ڈالنا چاہیے, چوتھی بار بالکل صحیح ہے. مسئلہ بھی یوں ہی لکھا ہوا ہے کہ اگر تین بار کے بعد چوتھی بار پانی ڈالا یہ اسراف ہے. ابھی پتہ ہی نہیں, اور بڑے اپنے آپ کو دیندار سمجھے ہوئے. تو مولوی صاحب نے فرمایا کہ میاں یہ اسراف ہے, تین مرتبہ ڈالو. درویش صاحب نے فرمایا کہ یہ اتنے بڑے بڑے محل اور طرح طرح کے سامان جو میں تمہارے ہاں دیکھ رہا ہوں, کیا اس میں اسراف نہیں ہے؟ اور یہ ایک چلو پانی میں اسراف ہو گیا. مولوی صاحب کے دل پر ایک چوٹ لگی, یہ آئی اسی لیے تھے, یہ من جانب اللہ بھیجے گئے تھے ان کی ہدایت کے, درویش تھے اللہ والے تھے. دیکھیے اس میں ایک دم چوٹ لگی, اور سب ذخیرہ خیرات کر کے اللہ کی یاد میں مشغول ہے. ہی ہوتا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سنگے اتنے بڑے کاغذات بادشاہ کے, بادشاہوں سے مصاحبت, اور وہ بادشاہ کے عالم, اور ایک مرتبہ جو ایسا ہوا سب کچھ چھوڑ کے رات کو کسی وقت چپ چاپ سے صرف ایک کمبل اوڑھ کر نکل, سب چیز اپنے کپڑے تک چھوڑ دیا. اس وقت اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوتا ہے اس طرح سے, اللہ تعالیٰ عطا فرمائیے تعلق. ان مولوی صاحب کے دل پر ایک چوٹ لگی, اور سب ذخیرہ خیرات کر کے اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے. دیکھیے اس میں کہ اللہ والے کی ایک لمحے کی صحبت نے کیا کچھ کر دیا. ایک لمحے کی صحبت, ایک جملہ. اور اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم دین وہی کارآمد ہے جس سے دین درست ہو اور وہ دنیا سے بے رغبت کر دے. یہ علم دین دنیا میں لگے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آخر کیا بات تھی کہ وہ علوم اصطلاحیہ سے بالکل واقف نہیں تھے, لیکن جو مقصود اصلی ہے علم کا وہ ان میں اس درجے کا تھا کہ قیامت تک کسی میں بھی نہ ہوگا. ان میں اکثر کی یہ شان تھی. چنانچہ کہتے ہیں صحابہ یعنی ہم ان پڑھ امت ہیں, ہم حساب اور لکھنا وکھنا کچھ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے جہاں مسئلہ بیان فرمایا کلام پاک میں قربانی کے جانور کا, وہ جو حج کے سلسلے میں اس کے عوض 10 روزے, تو یوں فرمایا کہ 3 قبل از حج اور 7 بعد حج, اور آخر میں ہے اس آیت میں کہ تلک عشرۃ کاملہ. میں 3 یہ اور 7 یہ, یہ پورے 10 ہو گئے. کیونکہ صحابہ یہ سب حساب کتاب جانتے نہیں تھے کہ 3 اور 7 مل کر 10 ہو جائیں گے. یہ آج کل یہ جو ہے تیزی ہمارے اندر ہے کہ ایک چیز جانتے. کہتے ہیں بنیے حساب میں بہت تیز ہوتے تھے, ابھی بھی ہوتے ہیں ہندوستان میں. یعنی یہ پورے 10 ہیں. اس میزان الکل کے بیان فرمانے سے معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فن حساب وغیرہ میں بہت سادہ تھے. ایک تاریخ میں نظر سے گزرا ہے کہ ایک صحابی کی فارس میں کسی عورت پر نگاہ جا پڑ اور اس پر فریفتگی ہو گئی. گئے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ شاید وہ شہر فتح ہو تو وہ فلاں عورت مجھے مل جائے اور آپ یہ لکھ دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ دیا کہ یہ ملک فتح ہو تو مال غنیمت میں جو عورتیں آئیں تو یہ عورتیں. اس زمانے میں مال غنیمت ہوتا تھا اور کنیز ہوتی تھی. خدا کی قدرت, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں لشکر اسلام وہاں پہنچا اور وہ ملک فتح ہو گیا, اور وہ عورت جو کہ شہزادی تھی قید ہو کر آئی. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تحریر دکھلائی, چنانچہ وہ عورت ان کو مل گئی. اس کے بھائی کو اطلاع ہوئی اس عورت کی, تو اس نے روپیہ دے کر اس کو چھڑانا چاہا. سادہ بہت تھے صحابہ کرام, سادہ بہت تھے. پوچھا کیا لوگے؟ فرمایا 1000 روپیہ لوں. وہ سمجھے کہ 1000 روپیہ بہت ہوتا ہوگا, وہ دے دیا گیا. فرمانے لگے میں تو سمجھا تھا کہ 1000 روپیہ بہت ہوتا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, میں نہیں لیتا. اس نے کہا نہیں آپ کو لینا پڑے گا, غرض امیر لشکر نے فیصلہ کیا کہ آپ کو حسب وعدہ چونکہ آپ نے قول دے دیا لینا پڑے گا. غرض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر بھولے تھے کہ ان کو کچھ خبر نہ تھی. اسی واسطے سورۃ قدر میں وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. اس واسطے سورۃ قدر میں الف کا عدد جو کہ کنایا ہے کثرت سے اختیار کیا ہے, یعنی کثرت کا کنایا ہے, اس لیے کہ اکثر عرب الف کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں. الف کا مطلب بے انتہا. تو نے کہا الف دے دو, وہ سمجھے کہ الف بہت زیادہ ہوتا ہے. الف کا مطلب ہی یہی ہے کہ بہت زیادہ ہو. البتہ بعض صحابہ حساب بھی جانتے تھے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حساب جانتے تھے. پہلے قصہ طویل ہے. غرض صحبت نیک بڑی دولت ہے, اس کا بہت اہتمام و انتظام کرنا چاہیے. غرض غیر علماء کو علماء کی صحبت اور اتباع, اور علماء کو اتباع دلیل, یہی طریق سلامتی کا ہے. اور اتباع ظن یعنی اپنی رائے کا اتباع کر کے چیزوں کو جائز کر لینا, دونوں کے لیے مرض مہلک ہے. بس یہ ہے کہ وہ مرض جو اس آیت میں مذکور ہے, جس کی نسبت میں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ مرض مسلمانوں میں بھی موجود ہے, اور اس مرض کی مختلف صورتیں ہیں. بعض تو ایسا کرتے ہیں کہ کسی سے کوئی مسئلہ سنا, اب تحقیق نہیں کرتے کہ بیان کرنے والا معتبر ہے یا غیر معتبر, اس کو نقل. چنانچہ ایک عورت نے مجھے نقل کیا کہ انٹرنیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ تصاویر بھی جائز ہیں اور گڑیائیں بھی جائز ہیں, اور حدیث شریف میں بھی دیا ہوا ہے. میں نے کہا حدیث شریف میں جن گڑیاؤں کا تذکرہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھیں, ارے وہ ان گڑیاؤں میں کہ تو نہ تو آنکھ تھی نہ ناک تھی, وہ تو ابھی بھی جائز ہے کہ آپ ایک ایسی گڑیا بنا لیجئے روئی بھر کر کپڑا اوپر سے کر لیجئے جس میں آنکھ نہ ہو ناک نہ ہو چہرے کی شکل نہ بنی ہو, تو ایسی گڑیا بچوں کو کھیلنے کے لیے جائز ہے. تو ویسی تھی وہ, یہاں سے نکال لیا کہ ساری گڑیاں جائز ہیں, سارے کھلونے جائز ہوں. یاد رکھو جب تک تحقیق نہ کر لو کہ یہ شخص معتبر عالم ہے, اس وقت تک واعظ بھی سننا ایسے شخص کا جائز تھی, اور نہ مسئلہ سن کر عمل کرنا جائز. اور بات سنتے تو ہیں عالم معتبر سے لیکن پوری بات نہیں سنتے, صرف آدھی سنتے ہیں اور وہی آدھی نقل کر دیتے ہیں. اور بعض میں یہ مرض اس صورت سے ہے کہ علماء محققین سے مسائل سن کر کہہ دیتے ہیں کہ ارے یہ تو نئی بات ہے, پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی. چنانچہ یہ ہوا اس مرتبہ کراچی میں عید کے موقع کے اوپر, میں ہر نماز کے بعد ایک حدیث شریف اور ایک مسئلہ بیان کرتا تھا فجر کی نماز کے بعد مختصراً. اس کے اندر یہ مسئلہ آخر میں آیا عید سے پہلے کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے اور فقہ نے بھی کہا ہے اور مفتی رشید صاحب نے وہاں سے پڑھ دیا میں، کہ عید کی نماز کے بعد مصافحہ اور معانقہ بدعت ہے. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایسی بدعت کرنے والوں کو زجر کرو. یہ بدعت چھوڑنے چنانچہ جناب یہاں سے وہاں تک پورے محلے میں ہنگامہ ہو گیا. اب ہم نے تو کبھی بھی نہیں سنا یہ بات، ہم نے تو کبھی بھی نہیں پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. تو آپ سنانے والوں کو سن رہے ہیں، سنانے والے نہیں سناتے. پہلی بار اگر آپ نے سنا لیکن سچ ہے یا غلط، سوال نہیں. یہ لف خیال ہے کہ جو بات کبھی نہ سنی ہو وہ غلط ہوتی ہے. اس کی بڑی مثالیں دی ہیں، طرح طرح کی مثالیں. ایک آخر میں مثال یہ دی ہے، ایک اس میں کہ مردار کی ہڈی بعد رطوبت خشک ہو جانے کے پاک ہے. فرمایا کہ ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں، مجھے خود اپنی غلطی معلوم ہوئی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ مردار کی ہڈی رطوبت خشک ہونے کے بعد پاک ہو جاتی ہے. فرمایا کہ وہ لیکن فقہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ بعد میں فقہ معلوم بھی ہوئی. اسی طرح سے ایک شخص پوچھنے لگا کہ گاؤں میں جمعہ نہ ہونے کی کیا وجہ ہے. بہت سے لوگوں کو اس میں اپنی رائے ہوتی ہے کہ گاؤں ہے کوئی حرج نہیں، ہم جمع کر لیں. بھائی اللہ میں کا حکم کیا ہے یہ تو معلوم کرو. ایک شخص پوچھنے لگا کہ گاؤں میں جمعہ نہ ہونے کی کیا وجہ ہے. اس زمانے میں لوگوں کو مجتہدیت کا حیدہ بھی ہو گیا ہے، ہر شخص مجتہد بن رہا ہے، ہر بات کی وجہ سمجھنا چاہتے ہیں. میں نے انصاف سے پوچھا کہ کیا آپ نے ہر مسئلے کی وجہ معلوم کر لی ہے؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے اس کی وجہ بھی بتلا دیجئے کہ مغرب میں تین کیوں ہیں، تین رکعتیں کیوں پڑھی جاتی ہیں اور عشاء میں چار کیوں. اگر ہر مسئلے کی وجہ معلوم نہیں ہے تو اسی مسئلے کی کیا تخصیص ہے؟ اس کو بھی اسی میں داخل کر لو کہ مجھے جو چیزیں نہیں معلوم ہیں. ایسے ہی یہ سوال ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تعلیم قرآن پر تو اجرت لینا جائز ہے اور ایصال ثواب کے لیے ناجائز. بات یہ ہے کہ حکم شرعی اسی طرح ہے، قانون یہی ہے. اگر جج کے ہاں مقدمہ ہو اور ایک شخص ہار جائے اور وہ ہارنے والا یہ کہے اس دفعے کی روح سے بے شک میں ہار گیا اس قانون کی وجہ سے، لیکن اس قانون کی آخر وجہ کیا ہے؟ قانون ہے ہی کیوں ایسا؟ تو جج فوراً کان پکڑ کر نکال دے گا، اور قانون سرکاری کی گستاخی کی کا مقدمہ اس کے اوپر دائر کر دے گا کہ تو نے قانون کی گستاخی کی. اسی طرح عوام کو مسائل شرعیہ کی وجود دریافت کرنا شریعت کی بے ادبی ہے، اور منشا اس کا قلب میں احکام کی عظمت نہ ہونا ہے. چنانچہ احکام کی بھی عظمت نہیں ہے اور شیخ کی بھی عظمت نہیں. آج کل تو اکثر کا یہی ہے، بغیر پوچھے کرتے ہیں، اور اگر پوچھ لیتے ہیں تو بھی اس کے خلاف، اور کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا، ہم اپنی مرضی سے کریں. خلاصہ یہ ہے کہ اپنا مذہب یہ رکھو کہ زبان سے اقرار کرنا چاہیے، جو حکم ملے اس پہ عمل کرنا چاہیے، کوئی علت نہیں تلاش کرنی چاہیے. اور مشرب یہ رکھو، زندہ کنی عطائے تو، ور بخوشی فدائے تو، دل شدہ مبتلائے تو، ہرچ کنی رضائے تو. زندہ کنی عطائے، اگر آپ زندہ کریں یا اللہ تو آپ کی عطا ہے. ور بخوشی فدائے تو، اگر آپ مار دیں تو آپ پر ہم قربان ہیں. دل شدہ مبتلائے تو، دل آپ پر فریفتہ ہو گیا ہے یعنی اللہ پہ. ہرچ کنی رضائے تو، جو آپ کریں ہم اس پر راضی. کسی محقق معتبر عالم سے آپ کو یہ سننا امتثال حکم ماننے کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، اپنی طرف سے کوئی بات مت تراشو، ورنہ جو شکایت حق تعالیٰ نے اس آیت شریف میں کفار کی فرمائی اس کے مورد تم بھی ہوگی. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ توبہ نصیب فرمائے. آپ دعا کر دیجیے. اللہ مسلم سعید نہ مولانا محمد